وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج جو آغاز ہوا ہے وہ نماز کے ذکر سے ہوا ہے اور تلاوت کے حکم سے ہوا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب فاقم الصلاۃ، کہ اے نبی آپ جو کچھ کتاب میں یعنی قرآن کریم میں آپ پر نازل ہوا ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے، بے شک نماز فحش کاموں سے اور گناہوں سے روک. اگر نماز کو سیکھ کر پڑھا جائے، تجوید کا اہتمام ہو، مستحبات کی رعایت ہو، واجبات کی سنن کی رعایت ہو، تو واقعی نماز کے اندر ایسی طاقت ضرور ہے کہ وہ اپنی باہر کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے. نماز کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ نماز سے باہر کی جو زندگی ہے وہ اس نماز سے متاثر ہوتی ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی صفت صلات پر ہونی چاہیے، صفت صلات پر زندگی ہونی چاہیے ہماری. اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز میں خیال رکھتے ہیں کہ کوئی سنت، مثلا ثنا ہے، ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اگر یہ نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد آیات کا ملانا، سورتوں کا ملانا یہ بھی واجب ہے، اور دونوں ملا کر فرض ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ اور قرآن. تو لیکن ہم اس واجب کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم سجدہ صاف کر لیں گے چھوڑ دو سورہ فاتحہ، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، سنتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، مستحبات کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں نماز کے اندر. تو جس طرح سے ہم نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا، ایسے ہی اگر ہم نماز ہماری جاندار ہو جائے تو ہم نماز سے باہر والی زندگی جو ہے ہماری، گھر کی، بازار کی اور مسجد کی اور مدرسے کی اور دفتر کی، ہم وہاں پر بھی سنتوں کا، واجبات کا اور مستحبات کا ہم خیال رکھنے لگیں گے اگر ہماری نماز جاندار ہو جائے. یہ اثر ضرور ڈالے گی، یہ ہے صفت صلات پر ہماری زندگی ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب نماز میں ہم محنت کریں گے، نماز سے محنت کریں گے. بس شروع سے آخر تک یہ دھیان، یا تو مانس کو سوچ کر پڑھیں تو دھیان کو بھی قائم ہو گیا، یا تھوڑا سا زور سے پڑھ لیں کہ دائیں بائیں والوں کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے خود کان سن لیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے توجہ قائم رہے گی، یا یہ کہ شروع سے آخر تک یہ دھیان رہے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بس بیت اللہ کے سامنے ہوں، سلام پھیرتے تک یہی دھیان رہے، یا یہ دھیان کر لیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ چونکہ اللہ کا حکم سب سے بڑا حکم اس وقت نماز کا ادا کر رہا ہوں، اس لیے اللہ بہت زیادہ محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، بس یہی سارا سلام پھیرتے تک اسی دھیان کو قائم رکھیے، جب ہٹ جائے پھر لوٹ آئیے. یہ محنت کرنی پڑے گی، محنت سے یہ آہستہ 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 یہ قوت پکڑ لیں گے آپ، یہ ملکہ حاصل ہو جائے. اور تجوید سیکھنا اسی لیے فرض ہے کہ نماز فرض ہے، تجوید کا سیکھنا فرض ہے، اس میں گھبرائیے نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے 38 سال کی عمر میں قرآن سیکھا یا نہیں سیکھا، یا انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو ابھی بچہ نہیں ہوں، میں تو بڑی عمر میں آ گیا ہوں، اب میں قرآن کیا سیکھوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، 40 سال میں انہوں نے قرآن پڑھا، تو ہم سوچیں تو صحیح، لہذا بڑی عمر میں قرآن پڑھنے سے نہ گھبرائیے، اور اس شرم سے گھبرائیے جو وہاں قیامت کے دن شرم ہوگی. یہ شرم کوئی شرم، یہ شرم کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قاری یامین صاحب ہوا کرتے تھے، حضرت نے ان کو بڑی سخت تاکید کر رکھی تھی کوئی رعایت نہیں کرنا، جو بیت ہونے آتا تھا پہلے فرماتے تھے جاؤ قاری یامین صاحب کو امتحان دو. قاری یامین صاحب جس کو فیل کر دیتے تھے بس حضرت فرماتے تھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مفتی تھے, مفتی اعظم پاکستان تھے, لیکن جب حضرت سے بیعت ہوئے اور قاری یامین صاحب کو امتحان دیا اس نے کمی کی. حضرت نے فرمایا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے. وہاں بچوں کے ساتھ تھانہ بھون خانقاہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں, بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں. بہت لذتیں عشق میں ہیں مگر ہاں گھری خارداروں سے پلواریاں ہیں. عشق میں بڑی لذتیں ہیں لیکن کانٹوں سے گزر کے پھر لذتیں ملیں گی. خواجہ صاحب کے اشعار ہیں یہ. تو نہ لو نام الفت جو خودداریاں, اگر آپ کے اندر خودداری ہے کہ میں کیوں میں کیوں, تو پھر آپ اللہ کی محبت کا نام نہ لیجئے پھر, اور نام لیا ہے تو پھر آئیے اپنی میں کو مٹا دیجئے, اپنے آپ کو مٹا دیجئے. یہ ہمارے اکابر تھے, انہوں نے نہیں سوچا کہ آج ہی حضرت فیروز احمد صاحب دامت برکاتہ نے شاید آج صبح فجر میں جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ سب تفصیل بتائی کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ نے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور یہاں اسی مسجد میں حضرت مولانا شاہ راہل الحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا تھا یہ واقعہ. روتے ہوئے حضرت رو رہے تھے, حضرت اپنے مرید اور خلیفہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن گویا پڑھا تھا. اس تجوید میں کمی تھی وہ پوری کر لی حضرت والا دامت برکاتہ نے. یہاں تک کہ رعایت بھی دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو میں قاری صاحب کو آپ کے یہاں بھیج دوں, آپ کے کمرے میں بھیج دوں. فرمایا حضرت نے عرض کیا نہیں میں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھ لوں گا. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ. تو یہ ہے, انہوں نے ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو مٹا دیا. مٹا دیجئے نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری ہوتی تھی واپسی کے وقت حضرت سے ضرور عرض کرتے تھے کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت والا دامت برکاتہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تو وہ نصیحت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا, حضرت کا بڑا عجیب عمل تھا, فرمایا جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے کہ حضرت آپ سے کچھ بات پوچھنی, حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے, یا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی بات کہتا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میں فوراً ہاٹ لائن پہ, ہاٹ لائن یہ ہاٹ لائن کہا جاتا ہے انگریزی میں, ہاٹ لائن پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اللہ سے رابطہ قائم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے رابطہ کر لیتا ہوں. اے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, اے اللہ یہ شخص آیا ہے کہ کوئی نصیحت کر دیجیے, اور اے اللہ یہ شخص آیا ہے کوئی بات پوچھنی ہے مجھے اس نے یوں کہا ہے, جو بھی بات ہو اے اللہ صحیح بات میرے دل میں ڈال دیجیے. ایک سیکنڈ کے بھی مختصر, ایک سیکنڈ سے بھی مختصر وقت میں یہ رابطہ ہو جاتا تھا, اور پھر حضرت فرماتے تھے ہاں بھائی اب پوچھو کیا بات پوچھنا. یہ ہے اللہ والے, فوراً اللہ سے رابطہ کیا, حضرت کوئی مسئلہ پوچھنا حضرت فوراً ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فوراً اللہ سے باتیں کر لیتے کہ اللہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں صحیح مسئلہ ڈال دیجئے دل میں, صحیح جواب ڈال دیجئے. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ربط خفی خفیہ تعلق ہے خفیہ رابطہ ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. کون جانتا ہے میاں عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبین را ہم خبر نہیں. یہ بات تو کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوتی جو اللہ اور اس کے عاشقوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے خوشبو اٹھتی ہے خوشبو, اس سے وہ اندازہ لگا کر نامہ اعمال میں لکھتے ہیں کہ اچھا اچھا فلاں عمل کیا ہے فلاں عمل ہوا ہے, ورنہ بات واضح طور پہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتی جو اللہ کے عاشقوں اور ان کے اللہ کے درمیان باتیں ہوتی ہیں. تو باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر یہ گزارش کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے, تو حضرت نے فوراً اللہ سے رابطہ کیا کہ اللہ اتنا بڑا عالم محقق عالم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت نے ایک سیکنڈ کے لیے بس جلدی سے رابطہ کر کے اور فوراً جواب دیا کہ آپ جیسے محقق عالم کو میرے جیسا طالب علم کیا نصیحت کر سکتا ہے، مگر ہمارے ہاں تو پہلا اور آخری سبق اپنے آپ کو مٹانا ہے. پھر ایسا مٹایا، ایسا مٹا، یہ اس بات کو پکڑ لیا، ایسا مٹایا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خانقاہ میں جو نماز پڑھنے لوگ آتے تھے علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی چپلیں سیدھی کیا کرتے. اتنا بڑا علامہ جس کی اردو سے زیادہ اس کی عربی اچھی تھی، اردو سے کیونکہ بہار کے تھے زیادہ اچھی اور واضح اردو نہیں بول پاتے تھے، لیکن عربی بہترین بولتے تھے. آپ دیکھیے کتابیں دیکھ لیجیے، آپ سیرت النبی دیکھ لیجیے، اردو کیا تھی؟ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے ابتدائی صفحات میں، وہ ایک پیراگراف پڑھ لیجئے کہ وہ اردو کی فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے میرے نزدیک. سیرت النبی میں جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا تذکرہ فرمایا علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ہے اپنے آپ کو مٹانا. اس لیے نماز پر محنت کریں، اس اعتبار سے بھی، دھیان کے اعتبار سے بھی، تجوید کے اعتبار سے بھی، اور رکوع اور سجدے کے اعتبار سے بھی کہ رکوع اور سجدے میں انگلیاں کیسے رکھنی ہیں، پیٹ کیسے رکھنی ہے، سر کیسے رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام اعتبار سے ہم محنت کریں گے تو یہ نماز اپنے باہر کی زندگی پہ اثر ڈالے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی پکا نمازی ہو. آج مسئلہ تو یہی ہے، اس وقت وہ زمانہ تھا مسجدیں کچی نمازی پکے، آج مسجدیں پکی نمازی کچے. اول تو نمازی ہے ہی، کتنی امت کا کتنا حصہ نماز پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہے ان کی نماز وہ بھی کچے نمازی ہیں، نماز میں جان نہیں ہے. تو اس وقت مسجدیں کچی تھیں، چھپر، اور وہ آج ہی سنا نا ہم نے وہ چھپر کی مسجد، مسجد نبوی، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر تھا 21 کی صبح کو. تو یہ حالت ہے، لیکن نماز ہی پکے تھے اور آج مسجدیں پکی دیکھیں آپ، اور لیکن نماز ہی کچے. بھائی میں تو خود اپنی حالت دیکھوں، میں خود اپنے آپ کو دیکھوں کہ میری نماز کیسی ہے، تو باقی بالکل کیا پتا ہو رہا ہے. تو نماز پر محنت کی ضرورت ہے. اور آگے فرمایا، ایک آیت آج گزری، بل ہوا آیات ہم بینات ہم فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کی آیات کھلی ہوئی آیات ہیں، اور یہ ان لوگوں کے سینوں میں ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے. بل ہوا آیات ہم بینات ہم فی صدور الذین اوتوا العلم. لہذا حافظ قرآن کو بھی اگر وہ عالم نہ ہو پھر بھی جاہل کہنا اس کو جائز نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو علم دیا گیا ہے، اس کے سینے میں علم ہے اور نبوت کا علم ہے. لہذا حافظ قرآن کو جاہل کہنا، اور بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ ادب سکھایا ہے کہ جاہل کہو ہی نہیں، کوئی عالم نہیں ہے نا اگر اس کو جاہل نہ کہو کہ بھائی یہ عالم نہیں ہے جاہل ہے، نہ نہ عالم کے مقابلے میں جاہل مت کہو، بلکہ غیر عالم کہو، بھائی غیر عالم ہے، جاہل نہ کہو، یہ غلط، یہ بے ادبی کا لفظ ہے ایک مسلمان کے بارے میں اس طرح کا لفظ کہنا کہ جاہل ہے، غیر عالم ہے. اس سے آدمی کو پتہ چل جائے گا ہاں یہ اصطلاحی عالم نہیں، مدرسے سے فارغ نہیں ہے، غیر عالم ہے بس، لیکن جاہل نہیں کہنا چاہیے. پھر آگے فرمایا، ایک آیت آج بڑی عجیب و غریب گزری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین اپنا کیسے دلا رہے ہیں. فرمایا کہ عجیب عجیب انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے، دیکھیے آپ کہ کس طرح، کسی طرح تو ہم اللہ کے ہو جائیں. اب شیطان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، تمہیں پتا ہے اے میرے بندوں، اگر ہمارے ماں باپ کہیں جائیں، کسی مہمان خانے میں جائیں اور وہاں ان کا کوئی لباس اتار دے، برہنہ کر دے ان کو، تو ہم اس شخص کی شکل دیکھنا بھی گوارا کریں گے؟ جے جائے کہ ہم اس کے مشورے مانیں، اس کی اتباع کریں کہ یہ وہ شخص ہے، ہمارے ماں باپ کا اس نے لباس اتار دیا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ارے میرے بندو، تمہیں پتہ بھی ہے کون ہے یہ شیطان؟ اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتارا تھا، جنت جیسے مہمان خانے میں اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتارا تھا، اب تو اس کی اتباع سے باز آ جاؤ. ایسے دشمن کو تم دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرنے والوں کے ساتھ تم اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، کہ جائے کہ تم وہ تمہیں کوئی مشورہ دے یا تم آئے میرے پیچھے چلو میری اتباع کرو، تم ہرگز نہیں کرو گے کہ تو غلط آدمی ہے، تو نے ہمارے باپ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی. لیکن دوستوں سچی بات یہ ہے، جو گناہ کر رہا ہے وہ اتباع ہی تو کر رہا ہے شیطان، ایک ایسے شیطان کی جس نے ہمارے ماں باپ کا لباس اتارا تھا اور جنت جیسے مہمان خانے میں اتروایا تھا. دیکھیے اللہ کس کس انداز سے سمجھا رہے ہیں، تو یہاں بھی سمجھا رہے ہیں وَقَعِلِمْ مِنْ دَابَّةِ اللَّهَ تَحْمِلُ الْإِنْفَاقَ. ارے میرے بندو کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے تھوڑی پھرتے ہیں، ان کے پاس نہ ریفریجریٹر ہے نہ مائکرو ویو اوون ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اللہ ایسے رزق دیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا ہے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو دیکھو اللہ پر یقین رکھو رزق کے معاملے میں. ولا تخت نہیں فرمایا، ولا تخت الاولادم خشیت اللہ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تندرستی کے خوف سے. نحن نرزقکم وایاہم، ہم ہی ان کو تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. اللہ نے رزق کا معاملہ اپنے اوپر لیا ہے، وہ ہماری نظر اپنے اوپر جاتی ہے. اور آگے آج جو آیت گزری والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے مجاہدہ، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیں گے. سبل جو ہے یہ جمع ہے، اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب قول اختیار کیا ہے، فرمایا طرق الوصول الى اللہ بقدر انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے لوگوں کے سانس ہیں، جتنے انسانوں کے سانس ہیں. اب کتنا شمار کر سکتے ہیں انسانوں کے سانسوں کو، اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اب اللہ کے بننا تو چاہیں، اللہ کے بننے کا ارادہ تو کریں، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. تو والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، آج کوئی ہمارے لیے کوئی کسی کے پسینے نکل جائیں، کوئی تھک جائے کسی ہمارے کام میں، ہمارا دل کتنا نرم ہو جاتا ہے. دیکھیے ہمارے کام کی وجہ سے بیچارے کے پسینے نکل گئے، یہ تھک گیا، اس نے اپنا آرام چھوڑ دیا، ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اللہ بھی فرماتے ہیں جو ہمارے لیے مجاہدہ کریں گے، ہمارے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، تو ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے اپنے تک پہنچنے کے. اور اس کی تشریح یہ ہے الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا، جو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، کہ جو لوگ مشقت کو اختیار کریں گے ہمارے احکامات کو پورا کرنے میں. زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ مال جا رہا ہے. مفتی محمد حسن صاحب نے لکھا تھا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو مجھے منافی اخلاص لگتا ہے. فرمایا ہرگز نہیں، منافی اخلاص نہیں ہے، بلکہ آپ دے تو رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے، تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف پر دگنا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کا اجر اور ایک مجاہدے پر اجر الگ ملے گا کہ مجاہدہ ہو رہا تھا پھر بھی آپ نے دی زکوٰۃ، دل نہیں چاہ رہا تھا، دل ساتھ نہیں دے رہا تھا، پھر بھی آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اس مجاہدے سے الگ ثواب ملے گا. یہ ہے والذین جاہدوا فینا، یعنی ہمارے احکام کو پورا کرنے میں جو مشقت اٹھائیں گے. ہم فجر کے لیے اٹھنا سردیوں کے دن میں، اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے، تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. اس وقت میں بستر کو چھوڑنا، اپنے بستر کو چھوڑنا اور مسجد میں آنا، اور بعض اوقات ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو یہ اللہ کے حکم میں کو پورا کرنے میں مشقت اٹھانا ہے، اللہ اس پر اپنے راستے کھولیں گے. اور دوسری تفصیل یہ ہے کہ الذین اختاروا المشقت فی نصرت دینینا، جو لوگ ہمارے دین کی نصرت میں، دین کو پھیلانا، تبلیغ میں نکلنا، دعوت اللہ کے راستے میں نکلنا، یا دین کو پھیلانے کے لیے نکلنا، یا کسی بھی طور سے دین کی نصرت کرنا، دین کی حمایت کرنا، اس کے لیے نکلنا اور اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا، وہ سب اس کی فضیلت میں داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنے ہدایت کے راستے کھولیں گے. اور فرمایا ایک تفسیر اس کی ہے الذین اختاروا المشقتہ فی الانتہاء عن مناهینا، ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ تکلیف سوائے اللہ کے عاشقوں کے اور کوئی نہیں اٹھا رہا اپنے دل پر، گناہ سے بچنے میں تکلیف، غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کرو یہ مجلس جمیع فلاں کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، کرو ذرا کہہ دو، اب بتائیے کس قدر سخت مجاہدہ ہے کہ نہ زبان کو تالا لگا دیں نہ کہیں، تو دل کو ایک بڑا دل بہت تڑپتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، میری خواہش پورا نہیں کی، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے ہم، ایسی لذتوں کو قابل، یہ ہمارے حضرت کا ہی شعر ہے حضرت والا گاؤں گھر کا، ہم ایسی لذتوں کو، ہاں لذت تو بہت محسوس ہوگی کہ کئی لوگوں میں اس کی بدنامی ہوگی غیبت کر دیں گے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، ایسی لذت سے کیا فائدہ، یہ لعنت بھیجو ایسی لذت سے، خدا ناراض ہو جس گلستاں سے تو لعنت بھیج ایسے گلستاں پر، یہ بھی حضرت والا ہی کا شعر ہے، تو بس یہ دل کو بد نظری سے رکنا اس کے اندر تو جو مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے، شاید ہی کسی گناہ سے بچنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہو، سمجھا کہ اگر 2 یا 3 وولٹ کا پاور چاہیے تو بد نظری سے بچنے کے لیے 1000 وولٹ چاہیے، اس کا پاور چاہیے بد نظری سے بچنے کے لیے، اس سے تو اتنی بجلی پیدا ہوگی، اتنی اسٹیم پیدا ہوگی اللہ کی محبت کی، جتنا ہم گناہ سے بچنے میں دل پر تکلیف اٹھائیں گے، درد اٹھائیں گے، اسی لیے حضرت والا دامت برکاتہ کا شعر ہے، لاہور میں جمعہ پڑھا رہا تھا حضرت والا کے حکم پر لاہور کی خانقاہ میں، تو میں نے گھبراہٹ تو تھی، حضرت والا بالکل سامنے میرے سامنے ہی تشریف فرماتے پہلی صف میں، اور میں یہاں اسی طرح ممبر پہ بیٹھا ہوں، شرم بھی آ رہی تھی اور پاؤں بھی میرے کانپ رہے تھے، تو میں نے یوں کہا کہ مولانا روم نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، اور پھر یہ شعر پڑھا کہ از لب نادیدہ صد بوسا رسید من سے گویم روح سے لذت چشید، کہ جب میں گناہ سے بچنے میں رکا، دل پر میں نے غم اٹھایا، تو نادیدہ لبوں سے، یعنی جو لب نظر نہیں آ رہے تھے، ان سے میرے دل کو 100 بوسے مل گئے، 100 بوسے ملے، سینکڑوں بوسے مل گئے، اور میں کیا کہوں، میں کیا بتاؤں کہ اس وقت میرے دل نے کیا لذت چوسی، چشیدن مصدر ہے فارسی کا، چشیدن، چشید یہ ماضی ہو گیا، کہ من سے گویم میں کیا کہوں روح سے لذت چشید، میری روح نے کیا لذت چشید، یعنی چوسی، کیا لذت چوسی میری روح نے اس وقت جب اللہ کے لبوں نے میرے دل کے بوسے لیے، میرے حسرت زدہ دل پر، جب آدمی گناہ سے بچتا ہے نا اللہ کو پیار آ جاتا ہے، میرا بندہ میری خاطر، میں نے منع کیا تو یہ رکا ہوا ہے، دل پر جبر کر کے رکا ہوا ہے، تو میرے حسرت زدہ، حضرت والا ہی کا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو، ماں روتے ہوئے جیسے اپنے بچے کو محبت سے چومتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کو پیار آتا ہے ہمارے دلوں پر جب ہم دل پر جبر اٹھا کر گناہ سے بچیں، دل ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی، یہ بھی حضرت والا کا شعر ہے، تو میں نے عرض کیا کہ مولا روم کا کتنا پیارا شعر ہے، تو حضرت والا نے وہاں کمرے میں جب میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا ارے بھائی تم نے یہ کہہ دیا مولا روم کا شعر، یہ تو میرا شعر ہے، میں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، پھر حضرت والا نے مسکرا کے فرمایا، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 موقعوں پر جب حضرت نازم آباد میں ہوتے تھے، 2 موقعوں پر انہوں نے بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا مولانا روم کا کتنا پیارا شعر ہے، اور یہ فرما کر حضرت والا کا فارسی شعر پڑھ دیا، تو حضرت نے فرمایا میں نے 2 موقعوں پہ مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو میرا شعر ہے، اچھا تمہارا شعر ہے، میں نے کہا اتنا اچھا شعر تو مولانا روم کا ہی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، تو آپ اندازہ لگائیں مولانا روم میں اور حضرت والا میں کیسی مناسبت ہے اور کتنی مماثلت ہے، اسی مماثلت کی وجہ سے علامہ سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت نے معارف مثنوی پیش کی اپنی کتاب، تو وہ ورق گردانی کی انہوں نے، تو اس شعر پر نظر پڑی ان کی، اہل دل آنکھ کے حقرا دل بہن، یہ حضرت والا ہی کا شعر ہے، اہل دل یعنی اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کو دل دے دیتے ہیں، دل دہد اورا کے دل رانی دہد, دل اس کو دے دیتے ہیں جس نے دل ماں کے پیٹ میں سینے میں دل بنایا تھا اسی کو وہ دل دے دیتے ہیں, یعنی اللہ کو دل دے دیتے ہیں. سب یہ سمجھیں گے ہمیں سب دے دیا گر انہوں نے دل ہمارا لے لیا, سب یہ سمجھیں گے اللہ کے عاشقوں کی یہی شان ہوتی ہے, سب یہ سمجھیں گے ہمیں سب دے دیا گر انہوں نے دل ہمارا لے لیا, کہ میرے بندے ہاں اب تیرا دل میرے قابل ہو گیا, اب میں دل تیرا دل اپنے اپنا بنا رہا ہوں. تو اب بس یہی سمجھا جائے کہ اس وقت یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں سب دے دیا, بس سب مل گیا ہمیں. تو اللہ والے وہ ہیں جو اللہ نے جس نے دل بنایا اسی کو دل دے دیتے ہیں. تو یہ شعر پڑھ کر مولانا سید یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ جو بانی ہے بنوری ٹاؤن کے, اور حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ماہ دوسری حاضری پر خانہ بھون میں حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ کو مجاز صحبت بنا دیا تھا حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ. تو انہوں نے یہ عجیب جملہ فرمایا, مجھے مفتی حسین بھیار صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, میں اس وقت موجود تھا, اس وقت میں بنوری ٹاؤن میں طالب علم تھا ساؤتھ افریقہ والے, جب علامہ سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا. وہ جملہ کیا ہے؟ لا فرق بینك و بین مولانا روم. اے حضرت والا سے فرمایا تمہارے اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں. یہ دیکھیے اتنا بڑا عالم اور اس یہ بات کہنا یہ معمولی بات نہیں, اتنے بڑے عالم کی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا یہ معمولی بات نہیں. تو یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ای سبل السیر الینا, ہم اپنے تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں گے. دوسری تفسیر ہے سبل الوصول الی جنابنا, ہم اپنی بارگاہ تک پہنچنے تک کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیں گے. ان اللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو احسان والوں کو محبوب رکھتے ہیں جو صفت احسان کے حامل ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, یہ صفت احسانی یہ کیفیت احسانی ہے, یہ کیفیت ہے کہ یہ کیفیت حاصل ہو جائے دل میں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت کیفیت والوں سے ملتی ہے, کیفیت احسانیہ کیفیت احسانیہ والوں سے ملتی ہے, ان کے پاس جانا پڑتا ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کرتے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جانی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے. ایک وہ آگ ہے جو دنیا میں لگ جاتی ہے وہ گھر سے گھر میں دکان سے دکان میں لگتی ہے, اور ایک وہ اللہ کے عشق کی آگ ہے جو سینے سے سینے میں لگتی ہے. یہ سینے سے سینے میں لگتی چلی آ رہی ہے, یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ جو شجرہ ہے نا یہ شجرہ, اس شجرے کو ہم جیسے ہمارے حضرت والا سے لے کر اب وہ لاہور کی خانقاہ سے وہ مناجات مقبول اب چھک رہی ہے, کچھ دن میں انشاءاللہ آ جائے گی الحمدللہ, مجھے بھی اس میں کام کرنے کی سعادت حاصل رہی. تو وہ کچھ دن میں آ رہی ہے, ہم نے حضرت والا دامت برکاتون سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سلسلہ اس میں وہ چھاپ رہے ہیں انشاءاللہ, ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتون لاہور میں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے, حضور کے سینے سے جو آگ صحابہ کو ملی, صحابہ سے تابعین کو, تابعین سے تبع تابعین کو, وہ چلتی آ رہی ہے, وہ سلسلہ تک محفوظ ہے یہاں تک کہ حضرت والا دامت برکاتہم تک پہنچے. تو ہم اپنا سینہ اپنا دل ملا لیں ہمارے دل میں بھی آگ لگ جائے گی, بس یہی ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حاجی عابد صاحب ایک دیوبند میں بزرگ رہا کرتے تھے, حضرت فرماتے تھے میں ان کے بارے میں سمجھتا تھا معمولی درجے کے بزرگ ہیں, غیر عالم بھی تھے عالم بھی نہیں تھے. تو ایک دن ان کے پاس گئے اور جب واپسی ہونے لگی تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں نے حضرت سے عرض کیا حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ حضرت حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, تو عرض کیا کہ آپ کچھ نصیحت فرما دیجیے. انہوں نے بجائے وہ بوڑھے تھے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے, انہوں نے فرمایا ہاتھ ملاؤ, دونوں ہاتھ ملاؤ, دونوں ہاتھ ملا لیے, فرمایا رگڑو ان کو. حضرت نے رگڑنا شروع کیا, بس بزرگ تھے ان کے کہنے پہ عمل کیا, اب رگڑتے رہے کوئی دیر, فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے عرض کیا تپش محسوس کر رہا ہوں, بس فرمایا اسی طرح کرتے رہو ایک دن آگ لگ جائے گی. کرنا مطلب کیا ہے, تشریح کیا ہے اس کی, دل کہہ رہا یوں یعنی گناہ کرو, ہم کہہ رہے نہیں, بس دل کہہ رہا گناہ کرو, ہم کہہ رہے ہیں نہیں, یہ کش مکش چل رہی ہے دل اور ہمارے درمیان. اسی کو کسی نے کہا ہے, خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کش مکش. شوق ضبط شوق, شوق ضبط یعنی گناہ کا شوق, گناہ کا اشتیاق, اور اس شوق کو ہم ضبط کریں, اللہ کے عاشق ضبط کر رہے ہیں. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کش مکش, دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. دل نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کہ گناہ کر, میں دل کو پریشان کر رہا ہوں کہ نہیں کروں گا, میرا رب ناراض ہو رہا ہے, میں نہیں کر رہا. بس یہی کشمکش سے آگ لگے گی اللہ کے عشق اور محبت کی. لیکن یہ کیفیت اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہے, یہ کیفیت اللہ والوں سے ملتی ہے کہ ہم کشمکش کرنے والے بن جائیں. اسی سے آگ لگے گی اللہ کی محبت کی. جس طرح یہ آپ کچھ دیر ہاتھ رگڑ لیجئے, کچھ دیر میں آپ کو تپش مل جائے گی بھائی. تو ہم ایک عرصہ شیخ کے پاس رہ کر اور مجاہدہ کریں, دل کہہ رہا ہے کرو, ہم کہہ رہے ہیں نہیں, بس اسی سے آگ لگے گی اللہ کے عشق. پہلے تپش اور پھر آگ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا, ہاں ایک آیت آج یہ بھی گزری تھی, واتبع سبیل من اناب الیہ, سورہ لقمان میں. وہ لمبا واقعہ ہے, وہ پھر اس کے اندر بھی رموز اور نقطے بہت ہیں, لیکن وقت کم ہے. اس میں یہ آیت گزری, یہ اس سے بھی واجب کا پتہ چلا. واتبع سبیل من اناب الیہ, جو شخص میری طرف میلان رکھتا ہو, جھکاؤ رکھتا ہو, تم اس کے راستے کی اتباع میں لگ جاؤ. یعنی کوئی ایک اللہ والا ایسا تلاش کرو جو اللہ کی طرف میلان رکھتا ہو, اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو, ارے اس کے راستے کا اتباع کرو, اس کے راستے. یہ واضح میں دیکھیے امر ہے, ایک طبیع امر ہے. والامر للوجوب, کم سے کم درجہ بھی امر سے یہاں اس آیت سے اللہ والوں کی صحبت اٹھانا واجب تو معلوم ہو ہی گیا. جمعے کی نماز واجب ہے نا, عید کی نماز واجب ہے. آپ جو جمعہ نہ پڑھے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, کیا رائے رکھتے ہیں؟ وتر کی نماز واجب ہے, بلکہ رمضان میں تو اس کی جماعت سے پڑھنا اس کو واجب ہے. عام دنوں میں نماز واجب ہے, پڑھنا ضروری ہے, لیکن کوئی وتر نہ پڑھے آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اور کوئی عید کی نماز نہ پڑھے اس کو تو یوں کہا جاتا ہے دنیا آ جاتی ہے. جو بے نمازی بھی ہوتا ہے وہ بھی عید کی نماز پڑھتا ہے, ظالم تو نے عید کی نماز نہیں چھوڑ دی, اب عید کی نماز بھی واجب ہے. تو واجب کم سے کم یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ والے, کسی ایک اللہ والے کی صحبت اٹھانا واجب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.